بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رسول اکرم صلى الله تعالى عليه وسلم کی یہ حدیث، جس کا کچھ حصہ گزشتہ خطبات میں عرض کیا جا چکا ہے، رسول اکرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس حدیث مبارک میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو چند قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ احفظ اللہ یحفظك، کہ تم اللہ تعالی کی حدود کے محافظ بن جاؤ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجده تجاهك، اللہ تعالی کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اپنی عیش و عشرت کے دور میں، صحت و عافیت کی فراوانی کے دور میں اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہچنوا لو. جب تم پر تنگستی کا دور آئے گا تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. پھر آپ نے فرمایا: اذا سألت فاسأل اللہ، اے عبداللہ، جب بھی سوال کرو، جب بھی مانگو، تو صرف ایک اللہ سے مانگو. کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، یا کوئی مسئلہ آن پڑے، تو صرف ایک اللہ کے دروازے پر دستک دیا کرو. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتہائی پاکیزہ اور اہم ترین نصیحت ہے کہ صرف ایک اللہ سے سوال کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ سوال کرنا اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ انتہائی مسکنت، ذلت اور فقر کی علامت، اور انتہائی عاجزی اور مسکنت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، مخلوق کے لیے نہیں ہونی چاہیے. وہی اس کا مستحق ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تسأل اللہ یغضب علیک، کہ اگر تم اللہ سے سوال نہیں کرو گے تو اللہ تم پر ناراض ہو جائے. غیر سے سوال کرنا اللہ تعالی کو ناراض کرنا، اس کے غضب کو اور اس کے غصے کو دعوت دینا. دوسری حدیث میں فرمایا: وہو یحب ان یسأل، پوری حدیث ہے، فاسأل اللہ من فضل، وہو یحب ان یسأل، کہ ہر حالت میں صرف اللہ ہی سے اس کے فضل کا سوال کرو، وہ پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیتا تو یستحیی ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ کو ان ہاتھوں سے خالی لوٹانے میں شرم آتی. یہ ہے اس کی غایت محبت اس انسان سے
جو انسان صرف اللہ سے سوال کرے, جو معاملہ ہے صرف اللہ سے مانگے, یہ سوال کرنا ایک دعا ہے, یا دوسرے الفاظ میں جو سوال کا مترادف لفظ ہے وہ دعا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دعا وہ مخ العبادت, کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے, عبادت کا نچوڑ ہے. ترمذی کے ایک حدیث میں کہ اب دعا ہو عبادت, دعا ہی عبادت ہے, اصل عبادت جو ہے وہ دعا, سوال کرنا اور مانگنا. کیونکہ یہ انتہائی مسرت کی علامت, ہاتھ پھیلانا, کسی سے مانگنا, سوال کرنا, اس سے بڑی مسرت اور ذلت کوئی نہیں. اور اللہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مسرت اور سب سے زیادہ ذلت اسی کے لیے, بندہ اسی کے سامنے یہ حالت اختیار کرے, کسی غیر کے سامنے نہیں. جب دعا عبادت ہے تو کیا عبادت کسی غیر اللہ کے لیے جائز؟ غیر اللہ کے لیے عبادت کا کوئی حصہ رکھنا نہ جائز, کوئی بھی. تو دعا تو بہین ہی عبادت ہے, سوال کرنا تو بہین ہی عبادت ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے روکا اور منع فرمایا اور کہا کہ یہ حقیقی توحید ہے. صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سوال کیا من یضمن لی بواحد اضمن لہ بالجنہ, کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مسند احمد بن حنبل کی حدیث, جو ایک وعدہ کر لے آج تو اس وعدے پر قائم رہے, اور میں بھی وعدہ کر لیتا ہوں کہ اگر اس وعدے پر قائم رہو گے تو قیامت سے بھی جنت ملے گی. اس نشست میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے بیٹھے ہوئے, انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ کھڑے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو وعدہ آج آپ لینا چاہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں. یہ نہیں سوچا کہ وعدے کی نوعیت کیا ہوگی, کس قسم کا وعدہ ہوگا, کیسی تکلیف ہوگی, کیسا حکم ہوگا, یہ نہیں سوچا, بلکہ یہ دیکھا کہ اس وعدے کے نتیجے میں سودا کتنا شاندار ہے کہ اب من لہو بالجنہ, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. اور ان اصدق الحدیث کتاب اللہ, سب سے سچا وعدہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک ہو. کیونکہ آپ کا وعدہ شریعت میں اللہ کی وحی ہوتا ہے, ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کی. تو فرمایا کہ ایک چیز کی ضمانت کون دیتا ہے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں وہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں, وہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. حکم دی تھی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسأل الناس شيئا, وہ وعدہ یہ ہے کہ کسی کے آگے کوئی سوال نہ کرو, کسی سے کچھ نہ مانگو, کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, یہ وعدہ. جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عہد اپنے پلے سے باندھ لیا, حتیٰ کہ کبھی سواری پر سوار ہوتا اور میرا کوڑا نیچے گر جاتا تو میں کسی سے نہیں کہتا تھا کہ کوڑا پکڑاؤ, بلکہ خود اترتا اور خود پکڑ کے دوبارہ چڑھتا. یہ ہے حقیقی توحید. آپ دیکھیں عقیدے کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں کتنی گہرائی. ایک بندہ موحد, موحد کامل, اس سے کوئی خطرہ نہیں, کوئی توقع نہیں کہ وہ کسی قسم کا شرک کرے, لیکن پھر بھی شریعت نے پابند بنایا کہ اگرچہ کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ بظاہر شرک معلوم نہیں ہوتا, لیکن اس میں شرک کا شائبہ اجتماع ہے. شرک کسی غیر سے مان رہا ہے تو اس میں شرک کا اجتماع, اور شریعت کو نہ حقیقی شرک برداشت ہے نہ شرک کا اجتماع برداشت. تمام نمازوں میں سجدہ ہے, رکوع ہے, تسبیحات ہے, لیکن اگر آپ جنازہ کی نماز پڑھیں نہ رکوع ہے نہ سجدہ. بندہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ یہ میت میرے باپ کی میت ہے, سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی. ان اقرب ما یکون العبد من ربه وهو صادق, کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دے, جب وہ سجدے میں گر جائے تو وہ سب سے زیادہ اپنے پروردگار کے قریب ہوتا ہے. یا اللہ سجدے کی اجازت ہونی چاہیے, اس میت کے لیے دعا کروں سجدے میں؟ فرمایا نہیں, جھکنے کی کوئی اجازت نہیں. نہ رکوع کی حالت میں نہ سجدے کی حالت میں، کیونکہ اس میں بھی شرک کا اجتماع ہے. کسی دیکھنے والے کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ سامنے جو میت پڑی ہے اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے. جس طرح حقیقی شرک ناقابل برداشت، اسی طرح شرک کے اجتماع کو بھی شریعت نے ختم کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا ذکر کیا جس جماعت میں قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر اپنی امت کو دیکھا، ومعها سبعون الفا یدخلون الجنت بغیر حساب. میری امت میں 70,000 انسان ایسے تھے جو بغیر حساب کے جنت میں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جامع ترمذی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب میں نے ان افراد کو دیکھا تو سب تذب تو رب دی، میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے اللہ اس تعداد میں اضافہ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا، ما کل الف سبعون الف، کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 افراد اور. 70 کو 70,000 میں ضرب دے دی، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ارشاد فرما کر چلے گئے اور صحابہ اکرام گفتگو کرنے لگے کہ یہ 70,000 افراد کون ہو سکتے. کسی نے کہا کہ لعلہم الذین صاحبوا رسول اللہ، کہ شاید یہ وہ ہو جو پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیغمبر اسلام کی زیارت کی. کسی نے کہا کہ نہیں، کیونکہ صحابہ کی اکثریت پہلے مشرکین شرک میں مبتلا تھے. لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام، یہ تو وہ ہو سکتے ہیں جن کی پیدائش اسلام کی حالت میں ہوئی، جن کی پیدائش فطرت کے مطابق ہوئی، وہ بچپن میں مسلمان تھے، جوانی میں، بڑھاپے میں بھی، اور اسلام ہی کی حالت میں فوت. ابھی یہ گفتگو جاری تھی، پیغمبر نے اسلام تشریف لے آئے. صحابہ نے اپنی گفتگو مکمل سنا دی کہ آپ کے بعد ہم نے یہ باتیں کی، اب آپ فیصلہ کیجئے کہ صحیح کون ہے، یہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں باتیں غلط ہیں. ہم الذین لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جن میں چار خوبیاں پیدا ہوئی، جو چار اوصاف کے مالک کفے بات، چاہے وہ صحابی ہو یا غیر صحابی، جو ان چار خوبیوں کا مالک. اور ان چاروں خوبیوں پر آپ غور کیجئے، ہر خوبی میں توحید کا احساس ہے اور شرک کے اجتماع کی بھی نفی. ایک وہ حقیقی شرک کی نفی، قبروں کے آگے جھکنا، کسی زندہ انسان کے سامنے جھکنا، اللہ کا کوئی وقت کسی بندے کو دے دینا، کسی کو عالم الغیب سمجھنا، کسی کو مختار کل سمجھنا، یہ ساری حقیقی شرک کی صورتیں ہیں. ان سے بچاؤ، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے جن میں شرک کا اجتماع ہے، اور اس طرح انسان مکمل طور پہ توحید کا احساس کرے اور نقطۂ توحید کو ثابت کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اول لا یسترقون، جو اگر بیمار ہو جائے تو کسی کو دم کرنے کے لیے بھی نہیں کہتے، ان کا اللہ پر اتنا بھروسہ ہے. اور اس میں نقطہ کیا ہے کہ اگر آپ بیماری کی حالت میں اپنے گھر سے نکلیں گے کہ فلاں گدی پر جاتا ہوں یا فلاں گھر میں جاتا ہوں وہاں سے دم کرواتا ہوں یا کوئی تعویذ لے کر آتا ہوں، تو جب تک آپ وہاں پہنچیں گے راستے بھر آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں کس کا خیال ہوگا، اس صاحب گدی کا یا اللہ کا؟ اور شریعت میں یہ برداشت نہیں کہ انسان کسی تکلیف کے دفاع کے لیے اللہ کے علاوہ کسی غیر کا تصور نہیں کرے. اگر کہ دم کرنا جائز ہے، رفع جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نے پیغمبر اسلام کو دم کیا اور پیغمبر اسلام نے با صحابہ کو دم کیا، لیکن فرمایا کہ توحید کا اصل نقطہ یہ ہے کہ کسی سے دم کا مطالبہ نہ کیا جائے. ایک ہے خود دم کرنا، کسی بھائی کو تکلیف میں دیکھا قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر پھونک مار دی، یہ صورت اور ہے. ایک یہ ہے کہ کسی سے کہنا، مطالبہ کرنا. فرمایا کہ جو لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کا اپنے رب پر اتنا توکل ہے، اپنے رب کی یاد میں اس قدر مبتلا ہے کہ کسی غیر کے تصور کا کوئی شائبہ نہیں. حتیٰ کہ وہ صورتیں جو مباح ہیں، جو جائز ہیں ان کو بھی نہیں اپناتے بلکہ ان کے پیش نظر صرف افضل امور ہوتے ہیں اعلیٰ اور برتر امور. کسی طرح بقیہ اور خاص ان سب میں توحید نمایاں ہے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، تطیر نہیں کرتے. تطیر کا معنی یہ کہ کسی کے وجود کو دیکھ کر اپنے لیے کسی خیر یا شر کا تعین نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے، اگر صبح کسی انسان کو دیکھ لیا جس سے ملنے کو جینا چاہے تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ صبح صبح اس کو دیکھ لیا، پتہ نہیں دن کیسا گزرے. ان اس کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور شر کا منبع سمجھ لیا، حالانکہ مصیبت کہاں سے آتی ہے، شر دینے والا کون ہے، خیر اور شر کا منبع کون ہے، صرف اللہ کی ذات. تو ایک حقیقی موحد جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں سے بھی پاک ہوتا ہے. شرک کی وہ صورتیں جن کا شرک ہونا عام لوگوں پر واضح نہیں، وہ ان سے بھی پاک ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الشرک اخفى من دبیب النمل، کہ شرک سے بچو اور شرک پر کڑی نظر رکھو. یہ انسان کے پاس کس طرح آتا ہے، کتنی خاموشی سے آتا ہے، بغیر کسی آہٹ کے، کہ چونٹی کے چلنے کی آواز تو آپ، لیکن شرک کے آنے کی آواز ہے. ذمی طور سے عرض کر دوں، یہ مسلم احمد بن حنبل کی پانچویں جلد کی آخری حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک سورت رکھی کہ اس سورت کو جو انسان چھوٹے ہوئے پڑھے گا اسی بت لہو براعت من شرک، اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے اسے شرک سے بری کر دے. اگر نا فہمی میں یا تج فہمی میں شرک کی کسی صورت میں مبتلا ہو گیا تو اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دے. وہ صورت ہے قل یا ایہا الکافر، اسے سوتے وقت پڑھنا چاہیے تاکہ وہ شرک جسے انسان نہیں جان سکا اس سے بچ جائے، جس شرک کو جانتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے توبہ شرط ہے. اس سورت کا پڑھ لینا کافی نہیں، توبہ شرط ہے، ایسی توبہ کہ دوبارہ اس شرک کی طرف سے آگاہ نہ ہو. تو اصل جو کمال حاصل ہے وہ نقطۂ توحید کو ہے اور انسان کے عقیدے کو. شریعت ان صورتوں کو برداشت نہیں کرتی جن میں شرک کا شائبہ ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس امر کی بیعت لی کہ ابو بکر آؤ بیعت کرو کہ کسی غیر سے نہیں مانگو اللہ سے مانگو، بیعت کی. جناب ابو ذر غفاری سے اس امر کی ضمانت لی اور وعدہ لیا اور اس کے عوض ان کو جنت کی بشارت دی اور جناب صدیق اکبر سے بیعت کہ جب بھی مانگو گے اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہیں مانگو. بلکہ علماء سلف نے اس سوال کو اور اس مانگنے کو توحید کے ساتھ ملا کر بیان کیا. یہ حاوی السنہ امام احمد بن حنبل بڑی چوٹی کے محدث، سید المحدثین امام بخاری کے استاد، امام شافعی کے شاگرد، بڑی چوٹی کے محدث، وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے ہیں. کہا کرتے تھے کہ اللہم کما کنت وجہی عن فجور غیرک فصنه عن المسألة لغیرک، کہ اے اللہ جس طرح تو نے میرے چہرے کو اپنے غیر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا، یہ تو گل صرف تیرے آگے جھکتی ہے، تیرے غیر کے آگے نہیں. جس طرح تو نے اسے غیر اللہ کے آگے جھکنے سے بچا لیا، اسی طرح مجھے اپنے غیر کے آگے سوال کرنے سے بھی بچا لیا، کسی غیر سے مانگنے سے بھی بچا لیا. جس طرح توحید کے نقطے کے ساتھ اس صورت کو ملایا کہ جس طرح اس معاملے میں تو نے میرے عقیدے کو محفوظ رکھا، اسی طرح اس معاملے میں بھی مجھے محفوظ رکھا. یہ وہ نصیحت ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن عباس سے فرمائی، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، سننے والا اور دینے والا. کوئی دعا ایسی نہیں ہے جسے اللہ رد کر دے، کوئی دعا ایسی. اگر دعا مکمل شروط کے ساتھ ہو، سوال مکمل شرائط کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، چاہے فوراً دے کر اور چاہے اس کی قبولیت کو مؤخر کر کے قیامت کے دن دے کر قبول ضرور ہوتی ہے. چاہے فارن ہو دنیا کی زندگی میں، چاہے تاخیر کے ساتھ ہو دنیا کی زندگی میں، اور اگر دنیا کی زندگی میں نہ ملے نہ فارن نہ تاخیر کے ساتھ، تو اس دعا کی استجابت جو ہے وہ قیامت کے لیے محفوظ رہتی ہے، پھر قیامت کے لیے اس کا اجر ملتا ہے. ہاں ایسی چیزوں سے انسان اجتناب کرے جو دعا کی قبولیت سے مانع ہوتی، یہ ایک مستقل باب ہے اور نصف مستقل موضوع ہے کہ دعا کی قبولیت سے کون کون سی چیزیں مانع ہوتی ہیں اور کون سی رکاوٹ بنتی ہیں، یہ آئندہ جمعے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا، اور بڑے واضح فرق ہے اللہ اور غیر اللہ. سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے دعا کے لیے اور سوال کے لیے ہر قسم کے توکل کی نفی کر دی، کہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے صالح کردار ہو چاہے بد کردار ہو، نیک ہو گناہگار ہو، جس نے بھی سوال کرنا ہے وہ براہ راست مجھ سے سوال کرے، ہر قسم کا توکل ختم کر دیا. یہ اللہ کی بات ہے. غیر اللہ جو ہوتے ہیں ان کے کئی وسیلے ہوتے ہیں، ان تک رسائی کے لیے کئی وسیلے تلاش کرنے پڑتے ہیں، کئی سفارشیں مطلوب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ان تمام وسائل کی نفی کر دی، بلکہ شریعت نے اس کو صرف بھرا تھا. اللہ پاک نے کیا فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرا پروردگار کو یہ فرماتا ہے کہ تم براہ راست مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ خطاب سب کے لیے، یہ نہیں کہ صرف نیک روحوں کے لیے خاص یا نیک انسانوں کے لیے خاص، نہیں، سب کے لیے کہ تم سب مجھ سے مانگو میں قبول کروں. اگر وہ دعا صحیح شرائط کے ساتھ ہوگی اور وہ سوال صحیح شرائط کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق قبول کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی تاخیر استجابت کی صورت میں فوراً ظاہر ہو جائے. یہ کب ہے کہ جب براہ راست اللہ کو پکارا جائے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے لیے دعا کی، اللہم اهد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے. ابو ہریرہ بہت پریشان تھے اپنی والدہ کی بنسبت، وہ نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرتی بلکہ مختلف رکاوٹیں پیدا کرتی ابو ہریرہ کے لیے، اے اللہ اس کو ہدایت دے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا نبی علیہ السلام نے کی تو میں فوراً آپ کے دربار سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف جا رہا. ایسا یقین ہو گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی دعا ضرور قبول ہو، اور سوچتا ہوا جا رہا ہوں کہ آج پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا پہلے پیغمبر علیہ السلام کی دعا پہنچتا ہوں. درخت الباب، دروازے کو دستک دی، والدہ نے دروازہ کھولا اور کھولتے ہی کہا کہ ابو ہریرہ اس حد گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ دعا کی قبولیت کے مظاہر، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. یہ بات درست ہے کہ ایک انسان اپنی کسی نیکی کی بنا پر نیکی کو سامنے رکھ کر اللہ کے دربار میں حاضری دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے فوراً. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سابقہ امت کے تین افراد کا واقعہ جان دیا جو اپنے گھر سے نکلے تھے، راستے میں طوفان کی بنا پر کسی غار میں داخل ہوئے، اور ایک بھاری کسان نے غار کے راستے کو بند کر دیا، دروازہ بند ہو گیا. اب تینوں ایک ایسی مصیبت میں ہے جس سے چھٹکارے کی بظاہر کوئی صورت نہیں. اب تینوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے، جسے کہتے ہیں مدلل دعا، دعا ہو دلیل کے ساتھ، اپنے اپنے اعمال پیش کیے، نیکیاں پیش کی. ایک نے اپنے والدین کی ہدایت اور فرما برداری کی نیکی پیش کی، دوسرے نے تجارت میں اپنے حسن معاملہ کی نیکی پیش کی، اور تیسرے نے ایک ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر جس گناہ میں واقع ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، کوئی معنی نہیں. تو یہ صورت اللہ کے دربار میں پیش کی کہ کس طرح ایک گناہ میرے سامنے تھا، سارے وسائل موجود تھے، لیکن پھر بھی میں اس گناہ سے باز رہا محض تیرے خوف کی بنا، اپنی اپنی نیکیاں پیش کی. اور نیکی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اللہم ان کنت تعلم بأننا فعلنا ذلك ابتغاء مرضاتك فاخرج عنا ما كنا فيه. اے اللہ، یہ تینوں نیکیاں جو ہم نے تیرے دربار میں پیش کی، اگر یہ تیری رضا کے لیے خالص تھی تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے، اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے اگر یہ تیری رضا کے لیے خالص. حدیث کے ان الفاظ سے اور اس ٹکڑے سے علماء محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ فی نفس ہی نیکی کی کوئی حقیقت نہیں جب تک وہ اللہ کے لیے خالص نہ، جب تک وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ. اور یہ بات بڑے دلائل سے بیان ہوتی ہے، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ، کہ نیکی اس وقت تک کچھ نہیں، کوئی اس کا وجود نہیں، کوئی اس کا تکفل نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں، کوئی اس پر اجر نہیں، جب تک وہ اللہ کے لیے خالص نہ. الا لله الدین الخالص، وہ تو دین خالص کو قبول کرتا ہے. چنانچہ وہ نیکی تھی اور اللہ کے لیے خالص تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کو ان سے رفع کر دیا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو انسان پرہیزگاری اور تقویٰ کا مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے. اور نیکی اختیار کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، یہ سب سے بڑی علامت ہے تقویٰ کی. اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے. اسی آیت کے پیش نظر جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ لو کانت السماوات والارض رتقا علی عبد فاتق اللہ لجعل اللہ له مخرجا، کہ اگر یہ آسمان اور یہ زمینیں ملا کر ایک انسان کے سر پہ کھڑی کر دی جائیں اور وہ انسان پرہیزگاری، خوف خداوندی اور تقویٰ کا مظاہرہ کرے عملی طور پہ، لجعل اللہ له مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو پھاڑ کر اس انسان کے لیے راستہ بنائے. یہ اساسی شرط ہے کہ انسان تحفظ کرے. تحفظ کا معنی یہ کہ نیک اعمال اختیار کرے اور گناہوں سے بچے، کیونکہ تقویٰ اسی چیز کا نام. التقویٰ جن کے العوام واجتناب النواہی، محرمات سے بچو اور نیک کام اختیار کرو. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا انہیں بغیر کسی تاخیر کے اختیار کرو. یہ ان تینوں کی دعا تھی. تینوں نے اپنی اپنی نیکی پیش کر کے اللہ کے دربار میں دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کو ان سے دور کر دی. یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے کہ نیک انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ان سے دور کر دی. یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے کہ نیک انسان کی اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کرتے ہیں. نیکی اللہ کے دربار میں کتنی محبوب اور کتنی مرغوب اور مقبول چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی کس طرح حفاظت، ان کے نیکیوں کے وسیلے کی بنا پر. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وصیت پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، جب بھی کوئی چیز مانگو اللہ سے مانگو. اور فرمایا کہ فاذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے کرو، اللہ تعالی مدد کرنے والا. یہ حدیث کا یہ ٹکڑا قرآن حکیم کی اس آیت سے ماخوذ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے بندے، تو خود اعتراف کرتا ہے، خود اس امر کا اقرار کرتا ہے ایک دن میں کئی بار. جب تک یہ اعتراف نہیں کرے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں پڑھے گا، تیری نماز نہیں ہے. لا قراۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ صرف تو ہی ہے جو مدد کرنے کے قابل، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے، غیر اللہ سے. حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من استعان غیر اللہ، کوئی انسان اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرے گا فقد وکلہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اسی کے سپرد کر دے گا، اسی کے سپرد کر دے گا کہ اسی سے مدد طلب کرو. ہاں، اگر اللہ سے مدد طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہر حالت میں، چاہے کوئی بھی کھڑی آئے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، وہ ہر حالت میں ساتھ دیں. دنیا میں اگر ہم کسی سے مدد طلب کر دیں، وہ کر بھی دیں تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی معاونت مستقل اور مسلسل. انسان اگر موت کے وقت، موت کا وقت قریب آ جائے، وہاں صرف اللہ کی مدد کام آئے گی. انسان اگر قبر میں چلا جائے، وہاں صرف اللہ کی مدد کام آئے گی. دنیا کی کوئی طاقت کوئی مدد نہیں کر سکتی. اگر اللہ مدد کرے گا تو انسان محفوظ رہے. قبر سے اٹھ کر انسان میدان محفر میں چلا جائے وہاں صرف اللہ کی مدد کام آئے گی. بتائیے کوئی تیسری چیز ہے جو انسان کا ساتھ دے؟ لہذا اللہ کو اپنا معین بناؤ، اللہ کو اپنا مددگار بناؤ. نعم المولا و نعم النصیر. آخر ہم جو زبان سے کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس عمل کی شہادت دیتے ہیں، اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ ہر قسم کی طاقت اور ہر قسم کی نصرت اللہ کے زبانے، اللہ کے قبضے. تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے نہیں. اس نقطے کو سمجھنے سے توحید کا نقطہ حل ہوگا انشاءاللہ.